السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان متنازعہ کشمیر میں جنگ بندی لائن پر گولہ باری کے تبادلے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 2 عام افراد جاں بحق اور پاکستان آرمی کے 3 جوان زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں جمعرات کی شام سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر ہونے والے بم حملے کی ذمہ داری کلعدم شدت پسند تنظیم نے قبول کر لی ہے. امریکہ کی حکومت نے اپنے فوجی تربیتی اور تعلیمی پروگرام میں پاکستان فوج کے افسران کی شمولیت کی بحالی کی منظوری دے دی ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. عالمی مالیاتی فنڈ کے ریویو بورڈ نے پاکستان میں مالیاتی استحکام اور حکومتی پالیسیوں کی تائید کر دی ہے, جس کے بعد پاکستان کو فنڈ کی جانب سے قرضے کی اگلی قسط ملنے کی روکنے کی قسط ملنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سبکدوش ہو جانے والے چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا ہے کہ انہیں اور عدلیہ کو بدنام کرنے کی گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے. ججز بحالی تحریک میں اہم کردار ادا کرنے والے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک ادارے کے طور پر وہ عدالت کے فیصلے پر کوئی بھی رائے دے. یہ توہین عدالت کے مترادف ہو سکتا ہے. بھارت میں حکومتی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق قانون ساز کو کم عمر لڑکی کو ریپ کرنے کے جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. شہریت ترمیمی بل کے خلاف آج بھی بھارت کے دارالحکومت دہلی اور اتر پردیش کے ایک درجن سے زائد شہروں اور ملک کے دیگر علاقوں میں مظاہرے ہوئے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان متنازعہ کشمیر میں جنگ بندی لائن پر گولہ باری کے تبادلے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 2 افراد جاں بحق اور پاکستان آرمی کے 3 جوان زخمی ہوئے ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق جنگ بندی لائن پر واقع وادی نیلم کے لیسوا گاؤں میں ایک گھر کے قریب گولہ گرنے سے 2 نوجوان لقمے اجل بن گئے, جس کی وجہ سے علاقے میں لوگوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے. حکام کے مطابق جمعے کے روز بھی پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان وادی نیلم میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہم کچھ دیر میں پیش کریں گے. پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں جمعرات کی شام سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر ہونے والے بم حملے کی ذمہ داری کلعدم شدت پسند تنظیم نے قبول کر لی ہے. حکام نے ضلع خیبر کو افغانستان کے سرحدی صوبے ننگرہار سے ملانے والے پہاڑی سلسلے شمشاد کے خونہ کنڈاؤ میں سیکیورٹی فورسز پر دیسی ساختہ بم حملے میں ایک اہلکار کے جاں بحق اور 3 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. اس کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں. امریکہ کی حکومت نے اپنے فوجی تربیتی اور تعلیمی پروگرام میں پاکستان فوج کے افسران کی شمولیت کی بحالی کی منظوری دے دی ہے. اس سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام میں پاکستانی فوج کے افسران کی شمولیت پر گزشتہ برس اگست میں پابندی عائد کی تھی. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے ایک ای میل میں کہا ہے کہ پاکستان کے لیے امریکی فوجی تربیتی پروگرام میں شمولیت کی بحالی کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کا فروغ اور مشترکہ ترجیحات کو ایک موقع فراہم کرنا ہے. ترجمان نے کہا کہ ہم ٹھوس اقدامات کے ذریعے ایسی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جس سے خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کو مزید بہتر بنایا جا سکے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. جمعے کی شام تقریباً 4:39 پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلہ پیمہ مرکز کے مطابق ریختر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کی گہرائی 210 کلومیٹر تھی، جس کا مرکز افغانستان کا سرحدی علاقہ تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سبکدوش ہو جانے والے چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا ہے کہ انہیں اور عدلیہ کو بدنام کرنے کی گھنونی سازش کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے اپنے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عدالتی اصلاحات، نظام انصاف، سازشوں اور قسمت کا تذکرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خصوصی عدالت کے پرویز مشرف سنگین غداری کیس کے تفصیلی فیصلے کے بعد میرے اور عدلیہ کے خلاف تضحیک آمیز مہم چلائی گئی۔ مشرف کیس پر میرے اثر انداز ہونے سے متعلق بات تضحیک آمیز ہے، مجھے اور عدلیہ کو بدنام کرنے کی گھنونی سازش کی جا رہی ہے۔ اور ججز بحالی تحریک میں اہم کردار ادا کرنے والے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک ادارے کے طور پر وہ عدالت کے فیصلے پر کوئی بھی رائے دے، یہ توہینی عدالت کے مترادف ہو سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے فیس بک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ اگر فوج کے شعبے تعلقات کے عامہ کے سربراہ عدالت کے کسی بھی فیصلے پر موقف دیں، یا خاص طور پر کسی ادارے کے ترجمان بن کر کسی فیصلے پر بیان دیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ توہین عدالت ہے۔ بھارت میں حکومتی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق قانون ساز کو کم عمر لڑکی کے ریپ کا جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق حالیہ برسوں میں پہلی بار کسی بھی اعلی شخصیت کو زیادتی جیسے جرم میں ایسی سخت سزا سنائی گئی ہے۔ کلدیپ سنگھ سینگر بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش کی اسمبلی میں بی جے پی کے رکن تھے۔ ان کو بچوں سے زیادتی کے حوالے سے قانون کے تحت مجرم قرار دیا گیا تھا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کلدیپ سنگھ کو پارٹی سے پہلے ہی نکالنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اور شہریت ترمیمی بل کے خلاف آج بھی بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی اور اتر پردیش کے ایک درجن سے زائد شہروں اور ملک کے دیگر علاقوں میں مظاہرے ہوئے، جن میں سے کئی مقامات پر تشدد پھوٹ پڑا۔ مظاہرین کا پولیس سے ٹکراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں اطلاعات کے مطابق 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ افغانستان کے قندھار ارغنداب ضلع میں ایک مسافر بس گزشتہ رات ایک نہر میں گر گئی، جس میں ایک ہی خاندان کے 8 ارکان ہلاک ہو گئے۔ یہ خاندان قندھار صوبے کے شاولی خوست میں ایک شادی میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ قندھار پولیس کے ایک ترجمان جمال بارکزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حادثے میں ڈرائیور سمیت 5 خواتین اور 3 بچے ہلاک ہو گئے۔ آسٹریلیا کی نیو ساؤتھ ویلز میں جمعرات کے روز ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے، جہاں پوری ریاست میں 100 سے زیادہ جنگلوں میں لگی آگ کو ہزارہا فائر فائٹرز بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 فائر فائٹرز جمعرات کے روز اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک درخت ان کی گاڑی پر گر گیا۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم اسکاٹ موریسن نے ہوائی میں اپنے خاندان کے ساتھ تعطیلات مختصر کر دی ہیں۔ ان پر تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ ملک میں تاریخی درجہ حرارت اور آگ لگنے کے موقع پر تفریح کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مواخذے سے متعلق دونوں شیخوں کی ایوان نمائندگان میں منظوری کے بعد جمعرات کے روز کانگریس کے رہنماؤں نے سینٹ میں ہونے والی سماعت کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی آئین کے مطابق ایوان نمائندگان میں منظوری کے بعد سینٹ کو اس سلسلے میں باقاعدہ ٹرائل کی ابتدا کرنا ہوگی۔ تاہم یہ ٹرائل کس انداز میں چلے گا، اس بارے میں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی میں شدید اختلافات موجود ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی گئی ہے، جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ اور امریکہ میں آئندہ سال ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ کے خواہش مند 7 امیدواروں کے درمیان مباحثے کا اہتمام کیا گیا۔ لاس اینجلیس میں ہونے والے مباحثے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کرنے کی دوڑ میں سر فہرست سابق نائب صدر جو بائیڈن بھی شامل تھے۔ مباحثے کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جاری مواخذے کی کاروائی موضوع بحث بنی رہی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین قذافی بابر کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو اطلاع دی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سبکدوش ہو جانے والے چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا ہے کہ انہیں اور عدلیہ کو بدنام کرنے کی گھنونی سازش کی جا رہی ہے۔ جسٹس کھوسا کے کیریئر اور تقریب کا احوال بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا اس رپورٹ میں۔
چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے اپنے اعزاز میں فل کورٹ پریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی عدالت کے پرویز مشرف سنگین غداری کیس کے تفصیلی فیصلے کے بعد میرے اور عدلیہ کے خلاف تضحیق آمیز مہم چلائی گئی۔ مشرف کیس پر میرے اثر انداز ہونے سے متعلق بات تضحیق آمیز ہے۔ مجھے اور عدلیہ کو بدنام کرنے کی گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے۔ جسٹس کھوسا نے کہا کہ مجھ پر عائد الزام بے بنیاد اور غلط ہے۔ سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، سچ کا ہمیشہ بول بالا ہوگا۔ چیف جسٹس نے دیگر ججز کو کہا کہ جج کا شیر جیسا دل اور لوہے جیسے اعصاب ہونے چاہیے۔ آج ضمیر 100% مطمئن ہے، میں نے کبھی اپنی آواز بلند نہیں کی اور کبھی کسی فیصلے میں تاخیر نہیں کی۔ اگر کسی فیصلے میں مجھ سے ناانصافی ہوئی تو معذرت خواہ ہوں۔ سپریم کورٹ کے وکیل سردار طارق گوپان کہتے ہیں
چیف جسٹس کے حوالے سے جو ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں ان کو چیزیں وہ غلط ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف ہز کیریئر میں تو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، آج ریلی آئی وڈ ڈیفینیٹلی ٹریبیوٹ ہم کہ ایز اے جج آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہی واز ہز ٹینیور وڈ بی ہسٹوریکل۔
جسٹس آصف سعید کھوسا کے 337 روزہ دور میں سپریم کورٹ بڑے فیصلوں کے باعث نہ صرف میڈیا بلکہ پوری قوم کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ چیف جسٹس نے اپنے دور میں کوئی از خود نوٹس نہیں لیا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کے دور میں کیے جانے والے کئی فیصلوں کو پذیرائی ملی۔ جسٹس کھوسا نے دہشت گردی کی جامع تعریف اور گواہی سے متعلق کیسز میں بھی فیصلے دیے۔ جسٹس کھوسا نواز شریف سے متعلق پاناما کیس اور یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کیس میں نااہل قرار دینے والے بینچ کا حصہ رہے۔ پاناما کیس میں اختلافی نوٹ اور گاڈ فادر کے الفاظ پر ان پر اعتراض ہوا۔ 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی سے متعلق فیصلے کے خلاف پرویز مشرف کی نظر ثانی درخواست مسترد کرنے والے بینچ کا بھی حصہ رہے، جبکہ 21ویں آئینی ترمیم اور فوجی عدالتوں کو درست قرار دینے والے عدالتی بینچ کا بھی حصہ تھے۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین امجد شاہ کہتے ہیں کہ ان کو متنازع بنانے والی وہ قوتیں ہیں جو قانون کے بجائے طاقت پر یقین رکھتی ہیں۔
اس ملک میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو طاقت اور جبر سے آئین اور قانون کی وہ حیثیت نہیں سمجھتے۔ تو یقیناً وہ لوگ جو آئین اور قانون کی حکمرانی کو سے زیادہ طاقت کی حکمرانی جان یہاں پہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ان سے اختلاف تھا ان کا۔
جسٹس کھوسا کے دور میں متنازع معاملات پر بات کرتے ہوئے سپریم کورٹ بار کے سابق صدر یاسین آزاد کہتے ہیں کہ ان کے دور میں تمام فیصلے بہترین تھے۔ تاہم آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع کے فیصلے میں انہوں نے درمیانی راستہ اپنایا۔
انہوں نے اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ یہ قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، فیصلے قانون اور آئین سے مطابق کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیے۔ جبکہ ایک فیصلہ جو آرمی چیف کا تھا اس کی حد تک ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے میں جو ٹائم پیریڈ دیا اس میں کسی حد تک اختلاف تو کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو بیچ کا راستہ دیا گیا وہ نہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کے حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے شاید انہوں نے بحثیت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے یہ فیصلہ دیا ہے۔
جسٹس آصف کھوسا نے پرویز مشرف کیس کے حوالے سے مشرف کے انداز میں مکے لہرا کر بتایا کہ ایک سابق آرمی چیف کے حوالے سے فیصلہ بھی آ رہا ہے، جس کے بعد سے ان پر اس کیس میں اثر انداز ہونے کا الزام عائد کیا جاتا رہا۔ ایک روز قبل صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے ان کا اس کیس میں جلد فیصلہ سنانے کے حوالے سے دیے گئے ریمارکس پر بھی اعتراض کیا گیا اور سابق صدر مشرف نے براہ راست ان کا نام لے کر الزام عائد کیا۔ مشرف کو سزا سنائے جانے اور بالخصوص تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد اس فیصلے کو جسٹس کھوسا کی طرف سے دیا گیا فیصلہ کہا جا رہا ہے، جس کی جسٹس آصف سعید کھوسا نے تردید کی ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے نے امریکہ کی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کے فوجی افسران کے لیے امریکی فوج کے تربیتی اداروں میں تعلیم و تربیت کا پروگرام دوبارہ بحال کر دیا ہے، جو گزشتہ سال صدر ٹرمپ نے معطل کر دیا تھا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا اس پیش رفت پر تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم تجزیہ کاروں کے خیال میں فوجی تربیتی پروگرام بحال کرنا امریکہ کی طرف سے اس بات کا عندیہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
امریکہ کی انتظامیہ نے اپنے فوجی تربیتی اور تعلیمی پروگرام میں پاکستانی فوج کے افسران کی شمولیت کی بحالی کی منظوری دے دی ہے، تاہم یہ بحالی کانگریس کی منظوری سے مشروط ہے۔ خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے ایک ای میل میں کہا ہے کہ پاکستان کے لیے امریکی فوجی تربیتی پروگرام میں شمولیت کی بحالی کا مقصد ان کے بقول دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کا فروغ اور مشترکہ ترجیحات کو ایک موقع فراہم کرنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے بقول امریکہ ٹھوس اقدامات کے ذریعے ایسی بنیاد رکھنے کا خواہاں ہے جس سے خطے کی سلامتی اور استحکام کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ امریکی فوجی تربیتی پروگرام میں پاکستان کی شمولیت کی بحالی کا فیصلہ ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب رواں سال امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے درمیان دو ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ امریکہ کی طرف سے فوجی تربیتی پروگرام کی بحالی کے اعلان پر پاکستان کے دفتر خارجہ کا تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ فوجی تربیتی پروگرام بحال کرنا امریکہ کی طرف سے اس بات کا عندیہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا خواہاں ہے۔
جو ماضی میں تلخیاں تھیں کچھ بہت حد تک کم ہوئی ہیں، اور پاکستان نے میرے خیال میں جس قسم کا کردار افغانستان میں کیا ہے اور جس قسم کے تعاون دیا ہے امریکہ کو، اس کے عوض میں میرے خیال میں امریکہ میں جو سینٹ ہے، جو حکومت ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں اس کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو اسسٹنس تھی اس کو ریوائیو کر رہے ہیں۔
بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ابھی جاری ہیں اور افغانستان میں امریکی فورسز بھی بدستور موجود ہیں، اس لیے پاکستان کے فوجی اداروں کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھنا امریکہ کے مفاد میں ہے۔ پاکستانی فوج کے سابق بریگیڈیئر سید نذیر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
اب بھی پاکستان سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ مزید افغانستان امن کے بارے میں اپنا کردار ادا کرے گا، اور خطے کی صورتحال میں بھی میرے خیال میں کہ امریکہ کی جو یہاں پر ایگزٹ ہوگا وہ اس ایگزٹ کے بھی پاکستان پر امریکہ کچھ نہ کچھ سٹیکس رکھنا چاہتا ہے کہ وہ کردار ادا کرتے رہیں گے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ بحالی عسکری تعلقات کا ایک ریوائیول ہے اور ایک عملی قدم بھی ہے۔
یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے اگست 2018 میں پاکستان کی سیکیورٹی امداد روکنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد پاکستانی فوج کے افسران پر مشتمل دستہ امریکی فوجی تربیتی پروگرام میں شرکت نہیں کر سکا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں جمعرات کی شام سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر ہونے والے بم حملے کی ذمہ داری کلدم شدت پسند تنظیم نے قبول کر لی ہے۔ حکام نے ضلع خیبر کو افغانستان کے سرحدی صوبے ننگرہار سے ملانے والے پہاڑی سلسلے شمشاد کے خونہ گنڈاؤ میں سیکیورٹی فورسز پر دیسی ساختہ بم حملے میں ایک اہلکار کے جاں بحق اور تین کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پشاور سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے شمیم شاہد نے۔
پاک افغان سرحد پر خاردار تار لگوانے والے سیکورٹی اہلکاروں پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری ایک کلدم شدت پسند تنظیم نے جمعے کے روز جاری کردہ بیان میں قبول کی ہے۔ جمعرات کی شام ضلع خیبر کے شمشاد پہاڑی علاقے پسد خیل خنک انڈاؤں میں دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم حملے میں حکام نے ایک اہلکار کے مرنے اور تین کی زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ فوج کے ترجمان کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں پر اس وقت دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا جب وہ خاردار تار بچھانے کی منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ حملے کے بعد سیکورٹی اہلکاروں نے سرحد پار افغانستان میں روپوش عسکریت پسندوں کے خلاف جوابی کاروائی اور علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ تاہم جوابی کاروائی اور سرچ آپریشن کے بارے میں مزید معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ شدت پسند تنظیم کے بیان میں دو اہلکاروں کو ہلاک اور تین کا زخمی کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایک روز قبل خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو اور لکی مرو پروت کے سردی گاؤں میں ایک خودکش، جبکہ قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کے تحصیل لدہ کے ایک گاؤں میں انسدادی پولیو مہم کے دوران سیکورٹی اہلکاروں پر نامعلوم افراد نے دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے حملوں کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے بم حملے میں 3 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں بالخصوص افغانستان سے ملحقہ قبائلی اضلاع میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں۔ پشتون تحفظ تحریک کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی محسن داؤڑ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی تو ختم نہیں ہوئی ہے۔
ہاں یہ ہے کہ وہ کچھ پیچھے چلے گئے تھے، لیکن جب بھی انہوں نے چاہا، جس کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہا، وہ آسانی سے کیا بھی ہے۔
سابق سیکرٹری داخلہ اور ریٹائرڈ ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس سید اختر علی شاہ کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان اور ضلع خیبر کے وادی تیرہ میں عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کاروائیاں نہایت کامیاب تھی، مگر عسکریت پسندوں کی قیادت فرار ہوئی تھی، جو اب ان کے بقول دوبارہ متحرک اور سرگرم ہو رہے ہیں۔
بالکل دہشت گردی یا ملٹنسی اس علاقے میں ختم نہیں ہوئی تھی، اعداد و شمار موجود ہیں، تاہم اس میں کمی آئی تھی، لیکن پھر بھی موجود رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ خصوصاً 40 سالوں میں اس خطے میں منظم طریقے سے کبھی جہاد کے نام پر اور کبھی آزادی کے نام پر اس قسم کی تنظیموں کو منظم کیا گیا۔
صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں عسکریت پسند عناصر اب بھی موجود ہیں اور وہ کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ سیکورٹی فورسز کے ادارے نہایت چوکس ہیں اور وہ ان دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنا رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سمین، جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی ہے اور پہلے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت میں شہریت ترمیمی بل کے خلاف آج بھی دہلی اور اتر پردیش کے ایک درجن سے زائد شہروں میں پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں اور 6 افراد کی ہلاکت کی اطلاع بھی ہے۔ اس کے تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں نئی دہلی، جہاں ہمارے نمائندے ہیں سہیل انجم۔ جی سہیل بھائی، بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
خالد صاحب، آج بعد نماز جمعہ اتر پردیش کے کم از کم ایک درجن شہروں میں اور دارالحکومت دہلی میں پرزور مظاہرے ہوئے۔ اتر پردیش کے متعدد شہروں میں مظاہرین کا پولیس کے ساتھ تصادم ہوا۔ مظاہرین نے خبروں کے مطابق پتھراو کیا اور پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے شیل ڈالے۔ ایک نیوز چینل NDTV نے یو پی کے پولیس سربراہ OP سنگھ کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان مظاہروں میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس نے گولی نہیں چلائی ہے۔ ان کے مطابق اگر کہیں گولی چلی ہے تو مظاہرین نے چلائی ہوگی، جبکہ ایک روز قبل جو مظاہرے ہوئے تھے ملتزیر سطح پر، ان میں 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے قبل آسام اور تریپورہ میں ہونے والے مظاہروں میں 5 افراد پہلے ہی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آج جمعہ کی نماز کے بعد دہلی کی جامع مسجد کے باہر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ اس مظاہرے کی کال ایک دلت لیڈر بھیم آرمی سینا کے صدر چندر شیکھر آزاد نے دی تھی، جن کو پولیس نے ڈیٹین کر لیا تھا، لیکن وہ اطلاعات ایسی ہیں کہ وہ پولیس کو چکمہ دے کر وہاں سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس مظاہرے میں عوام نے بڑی تعداد میں حصہ لیا، وہ جنتر منتر جانا چاہتے تھے، لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ پولیس نے دلی گیٹ کو ان کو روک دیا، جہاں کئی گھنٹے تک ایک طرح سے مزاحمت مظاہرین نے کی۔ دن میں تو وہاں حالات پرامن رہے، البتہ غروب آفتاب کے بعد دریا گنج تھانے کے بعد، جو کہ جامع مسجد سے متصل ہے، ایک گاڑی نظر آتش کر دی گئی، جس پر پولیس نے مظاہرین پر پانی کی بوچھار چھوڑی اور لاٹھی چارج کیا۔ جب ہم نے مظاہرے میں شریک بھیم آرمی سینا کے ایک رہنما اور سپریم کورٹ کے وکیل محمود پراچا سے اب سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے قبل ہم نے ان سے بات کی اور ان سے جاننا چاہا تھا کہ جامع مسجد میں جو حالات ہیں وہ کیسے ہیں اور وہاں کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے دریا گنج میں جو تشدد ہوا اس کے لیے RSS کے کارکنوں کو ذمہ دار کرایا۔ انہوں نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہاں پر کم سے کم 5 لاکھ لوگ ہیں ابھی، اور اس کو توڑنے کے لیے جو ترکمان کے لیے یہاں سے 1-2 کلومیٹر دور ہیں، اور دوسری جگہ جو ہے پولیس اور RSS جو ہے ان کے لوگ وہاں پہ وائلنس کرا رہے ہیں۔ تو ہم یہ بول رہے ہیں کہ جو بھی وائلنس کر رہا ہے وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، وہ RSS کا ایجنٹ ہے، یہ کلیئرلی ہم بتا رہے ہیں۔ تو وائلنس نہیں کرنی ہے، ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں لوگ سڑکتے ہیں، جو وائلنس کر رہا ہے وہ ہماری مشن کے خلاف ہے، RSS کا ایجنٹ ہے۔ تو آپ کم سے کم، اب میں آپ سے پتا نہیں کب تک بات کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، تو آپ یہ کم سے کم میرا جو بیان ہے اس کو سب جگہ پھیلا دیں۔
اس سے محمود پراتا کا کہنا تھا کہ ہم تو پرامن مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم تشدد نہیں چاہتے، لیکن اس میں دوسرے لوگ گھس آتے ہیں اور وہ تشدد کرنے لگتے ہیں۔ آج یو پی میں کل 13 اسلامی مظاہرے ہوئے، اس میں مظفر نگر، بہرائچ، بلند شہر، گورکھپور، فیروز آباد، علی گڑھ، فروخ آباد، بھدوہی، میرٹھ، غازی آباد، بجنور، سلطان پور، بنارس اور سنبھل سے، یہاں سے ان شہروں سے تشدد کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اتر پردیش کے بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ خدمات بند کر دی گئی ہیں۔ اسی درمیان سونیا گاندھی نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی آواز اور ان کے جذبات کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہی ہے، وہ ظلم کر رہی ہے، وہ ان کے اختلافی آواز کا احترام نہیں کرتی، اور ہم جو ہے طلبہ کے ساتھ ہیں، آئین اور جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی درمیان ٹی وی چینلوں پہ ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزارت داخلہ اس پر غور کر رہی ہے کہ جو وہ ڈرافٹ رولز تیار کر رہی ہے شہریت ترمیمی بل کا، اس کا کہنا ہے کہ اگر مظاہرین کوئی تجویز پیش کرنا چاہیں تو وزارت اس پر غور بھی کر سکتی ہے۔ جی خالد صاحب،
یہ بتائیے کہ حکومت کا رد عمل ویسے کیا ہے؟ یعنی اس تمام مظاہروں کے دوران اتنے دن میں حکومت بالکل خاموش ہے۔
ہاں، حکومت بالکل خاموش ہے، نہ تو وزیر اعظم کی طرف سے کوئی بیان آ رہا ہے، نہ وزیر داخلہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ البتہ کچھ جونیئر وزرا نے بعض ٹی وی چینلوں پہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آئین کے خلاف نہیں ہے، دستور کی دفعہ 14 کے خلاف نہیں ہے، یہ مذہب کی بنیاد پر ہم کسی کے ساتھ تفریق اور امتیاز نہیں کرتے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کسی کی شہریت چھینیں گے، نہ کسی کو یہاں سے نکالیں گے، یہ قانون شہریت چھیننے کے لیے نہیں بلکہ شہریت دینے کے لیے ہے۔ لیکن وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے پاتے کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی تمام غیر مسلموں کو تو شہریت دینے کی آپ بات کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو شہریت دینے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا کوئی واضح جواب ان کے پاس نہیں ہے۔
بہت شکریہ سہیل انجم آپ کا۔ تو سامعین، یہ نئی دہلی میں ہمارے نمائندے تھے سہیل انجم، جو تفصیلات بیان کر رہے تھے ان مظاہروں کی۔ کل جمعرات کے روز امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلیس میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدواروں کے درمیان مباحثہ ہوا، جسے معیشت، صحت کی سہولتوں اور ماحولیات کی تبدیلی کے موضوع پر زوردار بحث ہوئی۔ جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
یہ مباحثہ پی بی ایس نیوز آور، یہ پبلک براڈ کاسٹنگ نیوز پروگرام، اور امریکی سیاست سے متعلق کمپنی پولیٹیکو کے تعاون سے منعقد کیا گیا، اور اس میں اہم نقطہ اس ہفتے ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کا مواخذہ تھا۔ نمایاں امیدوار جو بائیڈن سمیت تمام ڈیموکریٹک امیدواروں نے مواخذے کی حمایت کی، تاہم بائیڈن نے کہا کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو ریپبلکنز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔
I refuse to accept the notion, as some on this stage do, that we can never get to a place where we have
cooperation again. میں اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا جیسا کہ اسٹیج پر موجود بعض لوگ کرتے ہیں کہ ہم اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتے جہاں ہمارے درمیان دوبارہ تعاون ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہم ایک مردہ قوم ہیں، ہمیں اتفاق رائے تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ بائیڈن کے بعد ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز مقبولیت میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے اقتصادی ریکارڈ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا،
We need an economy that works for working families, not just the 1%.
ہمیں ایک ایسی معیشت کی ضرورت ہے جو صرف 1% لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ملازمت پیشہ خاندانوں کے لیے کام کرے، اور ہماری انتخابی مہم اسی بارے میں ہے۔ معیشت ہی میساچوسٹس کی سینیٹر ایلزبتھ وارن کے لیے بھی مرکزی نقطہ تھی۔ انہوں نے کہا،
And when you see a government that works great for the wealthy and the well-connected and for no one else, that is
جب آپ ایسی حکومت دیکھتے ہیں جو صرف دولت مندوں اور بارسوخ افراد کے لیے ہو تو یہ خالص بدعنوانی ہے، اور ہمیں اسے چیلنج کرنا ہوگا۔ نمایاں امیدواروں کے بعد ریاست انڈیانا کے شہر ساؤتھ بینڈ کے میئر پیٹ بوٹیجج کا نمبر آتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ڈیموکریٹس مہنگی اور وسیع اقتصادی تجاویز سے ووٹروں کو جدا کر دیں گے۔
Yes, we must deliver big ideas. And yes, taxes on wealthy individuals and on corporations are going to have to go up.
ہمیں بڑے تصورات پیش کرنے چاہیے، اور ہاں، دولت مند افراد اور کاروباری کمپنیوں پر ٹیکس میں اضافہ ہوگا، مگر ہمیں اپنے وعدوں پر ہوشیار ہونا ہوگا۔ اس بات کو یقینی بنائیے کہ ہم ایسے وعدے کریں جو پورے کر سکیں۔ اینڈریو یانگ ایک بزنس مین ہیں۔ انہوں نے ڈیموکریٹس کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے صرف صدر ٹرمپ پر توجہ مرکوز رکھی تو سن 2020 میں وہ وائٹ ہاؤس کھو دینے کا خطرہ مول لیں گے۔
So if we want to send a message to the Chinese, we stand with our allies. We stand with them firmly. We
have جتنا زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے تمام مسائل کی جڑ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اتنا ہی امریکی ہم پر کم اعتماد کریں گے کہ ہم واقعتاً یہ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے اور یہ مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں۔ اس مباحثے میں تجارت اور خارجہ پالیسی کے مسائل پر بھی توجہ رہی۔ کئی امیدواروں نے ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حق میں ہونے والے مظاہروں کی حمایت کی، ان میں سینیٹر ایمی کلوبیشر بھی شامل تھیں۔
So if we want to send a message to the Chinese, we stand with our allies. We stand with them firmly.
چنانچہ اگر ہم چینیوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں تو یہ کہ ہم اپنے اتحادیوں کا ساتھ دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب مسئلہ انسانی حقوق کا ہو تو ہماری خارجہ پالیسی بے حد واضح اور جامع ہے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر ایمی کلوبیشر کے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں سر شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی جانب سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے دیے گئے ایکشن پلان پر عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستانی حکومت نے متعدد غیر سرکاری تنظیموں کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں۔ اسی اثنا میں آج لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے کلدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید پر دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں لاہور سے نوید نسیم۔
لاہور کے علاقے ہیرا منڈی میں قائم شیٹ سوسائٹی کے اسکول میں سیکس ورکرز کے بچوں کو غیر رسمی تعلیم دی جاتی ہے۔ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے دیے گئے ایکشن پلان پر عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستان کی حکومت نے متعدد غیر سرکاری تنظیموں کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے شیٹ سوسائٹی کا بینک اکاؤنٹ بھی منجمد کر دیا گیا ہے۔ شیٹ سوسائٹی کے چیئرمین سید طیب حسن شاہ کا کہنا ہے کہ بینک اکاؤنٹ منجمد ہونے کی وجہ سے اسکول کے عملے کو 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل سکی۔
ایف اے ٹی ایف کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کچھ اجلاس ہے فیب میں، اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے فی الحال یہ اکاؤنٹس بند کیے ہیں۔ اگر ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی گورنمنٹ نے کوئی پالیسی کے تحت وہ کی ہے تو کم از کم چھوٹی آرگنائزیشنس کو اور چھوٹے ان کو سفر نہ کیا جائے، کیونکہ ہم واقعی ہی ڈائریکٹلی وکٹم ہوئے اس پورے پروسیس کا۔
اپنی تعلیم منصوبے کے تحت چلنے والے اسکول میں اس وقت 45 طلبا زیر تعلیم ہیں۔ اسکول میں موبیلائزر کے طور پر کام کرنے والی پروین اختر کا کہنا ہے
کہ انہوں نے زیادہ بچے نہیں ہو۔
پروین کہہ رہی ہیں کہ اسکول میں سیکس ورکرز کے بچے ہی پڑھنے آتے ہیں، جب ہمیں بچے گھروں میں نہیں ملتے تو ہم باغات میں جا کر انہیں ڈھونڈتے ہیں اور پکڑ کر اسکول لے آتے ہیں۔
جا کے ڈھونڈنے ہیں۔
ٹیچر ہما ندیم کا کہنا ہے کہ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
ایک ماہ بھی پے نہیں آتی ہے تو گھر میں کیا پرابلمس ہوتی ہیں، بچوں کی فیسیں نہیں دی جاتی ہیں، رینٹ پہ رہ رہے ہیں، رینٹ نہیں دیا جا رہا، بل ہیں، باقی سارے ایکسپینسز کہاں سے پورے کریں۔
پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ جانچ پڑتال کے بعد این جی اوز کے بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے۔
جب ایف اے ٹی ایف کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ کچھ ہماری انٹرنیشنل کام کرنے والی این جی اوز جو ہیں ان کے متعلق جو ہے معاملات، ان کو کوئی ریزرویشنس تھی، تو اس پر رائے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تمام این جی اوز جو انٹرنیشنلی کام کرتی ہیں ان کی کارکردگی کو دیکھا جائے، ان کی ورکنگ کو دیکھا جائے، تو پھر اس لیے ہم نے یہ اقدام کیا تھا۔
ایف اے ٹی ایف کی طرف سے پاکستان کو دیے گئے ایکشن پلان پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہی آج لاہور کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے کالعدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید پر دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور۔
عالمی مالیاتی فنڈ کے ریویو بورڈ نے پاکستان میں مالیاتی استحکام اور حکومتی پالیسیوں کی تائید کر دی ہے۔ تاہم بورڈ نے کہا ہے کہ پاکستان کو ابھی بھی منی لانڈرنگ کے لیے مزید ضروری اقدامات کرنا ہوں گے۔ کراچی سے یہ رپورٹ دے رہے ہیں محمد ثاقب۔
عالمی مالیاتی فنڈ کے ریویو بورڈ نے پاکستان کی معیشت کا پہلا جائزہ مکمل کرتے ہوئے حکومت کی اصلاحات کو پروگرام کے عین مطابق پایا ہے۔ اس جائزے کے مکمل ہونے سے پاکستان کو آئی ایم ایف سے مزید 452.4 ملین امریکی ڈالر کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ یاد رہے کہ جولائی میں ہونے والے معاہدے کے تحت پاکستان کو 39 ماہ میں آئی ایم ایف 6 ارب ڈالر کا قرضہ فراہم کرے گا۔ ایگزیکٹو بورڈ کے فیصلے کے بعد آئی ایم ایف کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر نے اپنے بیان میں کہا کہ فنڈ کا پاکستان سے متعلق پروگرام بالکل صحیح سمت میں گامزن ہے، جو کہ برابر ثابت ہو رہا ہے۔ تاہم پاکستانی معیشت کو درپیش خطرات اب بھی موجود ہیں۔ معیشت کے استحکام اور معاشی نمو میں بہتری کے لیے ثابت قدمی سے اصلاحاتی پروگرام پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کو اب بھی منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے لیے کافی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے فنڈ اور دیگر ادارے تکنیکی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ ادھر حکومت نے آئی ایم ایف کے جائزہ بورڈ کے اعلانات کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے اکنامک افیئرز حماد اظہر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ انتھک کاوشوں سے معیشت بحران سے نکل کر ترقی کی راہ پر چل پڑی ہے۔ حماد اظہر کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 73% کمی قوم کے لیے بڑی خوشخبری سے کم نہیں۔ تاہم معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کئی محاذوں پر کامیابی کے باوجود بھی معیشت کی بہتری میں اب بھی ایک لمبا سفر باقی ہے۔ سابق وزیر خزانہ اور معاشی ماہر ڈاکٹر حفیظ پاشا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ
آپ کی اکانومی جو ہے بالکل رک گئی ہے اور اس میں گروتھ نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جو بہتری آئی ہے اس کی بہت ہی بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پروڈکشن لیول گر گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہماری امپورٹ ہے را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈس کی انپوٹس کی، وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیے کہ پیٹرول کی امپورٹ 30% کم ہو گئی، اسٹیل کی امپورٹ 20% کم ہو گئی۔ تو یہ جس طرح حاصل کیا گیا ہے، اگر یہ حاصل ہوتا ایکسپورٹس کے اضافے سے، ایکسپورٹس میں صرف 4% اضافہ ہے۔
ڈاکٹر حفیظ پاشا کے خیال میں پاکستان کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرنے ہوں گے، جو کہ اب تک ناکافی دکھائی دیتے ہیں۔
اسٹیٹ بینک نے کچھ بڑھایا ہے اپنی ریگولیشنز وغیرہ، بٹ فرینکلی پیسہ جو خاص طور پہ جو جا رہا ہے وہ ابھی تک اس میں کوئی خاص ایک طرح سے کنٹرول ہم حاصل نہیں کر پائے۔ اور خطرناک بات یہ ہے، ڈائریکٹلی ایف اے ٹی ایف سے کوئی تعلق ہونا تو نہیں چاہیے تھا یہ، جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے ایگزیکٹو بورڈ کی رپورٹ میں، تو یہ ذرا پریشان کن بات ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے معاشی اشاریوں میں استحکام آنے کے بعد اب درآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی، ترقیاتی اخراجات کو بڑھایا اور غربت کو کم کرنے جیسے منصوبوں پر خرچ کرنے کی ضرورت۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر گولہ باری کے تبادلے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 2 عام افراد جاں بحق اور پاکستان آرمی کے 3 جوان زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق جنگ بندی لائن پر واقع وادی نیلم کے لیسوا گاؤں میں ایک گھر کے قریب گولہ گرنے سے 2 نوجوان لقمہ اجل بن گئے، جس کی وجہ سے علاقے میں لوگوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ حکام کے مطابق جمعے کے روز بھی پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان وادی نیلم میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ مظفر آباد سے تفصیل دے رہے ہیں روشن مغل۔
متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر پاکستان اور بھارت کی فوج کے درمیان گولہ باری کے نتیجے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 2 شہری موت کا شکار اور 3 پاکستانی فوجیوں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایسے میں کہ جب سردی علاقے سخت سردی کی لپیٹ میں ہیں، پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان جنگ بندی لائن پر گولہ باری کے تبادلے کی وجہ سے ان علاقوں کے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وادی نیلم کے ڈپٹی کمشنر شاہد محمود نے بتایا کہ سخت سردی کے موسم میں گولہ باری کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز وادی نیلم کے لیسوا گاؤں پر گھر کے قریب بھارتی فوج کی طرف سے داغا گیا ایک گولہ گرنے سے 2 نوجوان موت کا شکار ہو گئے۔ لیسوا گاؤں کے راشی احسن بٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
نوجوان باہر تھے اور اچانک وہ گولے کی گن لے رہے ہیں، جس سے وہ شہید ہوئے۔ ایک ایسے بھی جو حال ہے مجموعی طور پہ، ہم بیٹھا ہوں جو ہیڈکوارٹر ہے یہ ڈسٹرکٹ نیلم کا،
حکام کے مطابق پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان جمعے کے روز بھی وادی نیلم میں پوسٹ ٹو پوسٹ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا، جس کی وجہ سے بازار اور تعلیمی ادارے بند رہے۔ بھارت کے آرمی چیف کی طرف سے کنٹرول لائن کی صورتحال کسی بھی وقت بگڑنے کے بارے میں دیے گئے بیان کے بعد وادی نیلم میں پہلی بار گولہ باری کا تبادلہ ہوا، جس میں عام شہری مارے گئے اور 3 فوجیوں سمیت 4 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے بھارتی آرمی چیف کے کنٹرول لائن کی صورتحال کے بارے میں دیے گئے بیان کو بھارت کے اندر شہریت کے قانون میں تبدیلی کے خلاف ہونے والے وسیع احتجاجی مظاہروں سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا گیا ہے۔ روشن مغل، اردو یو اے، مظفر آباد۔
پاکستان کے سابق فوجی حکمران پرویز مشرف کو ایک خصوصی عدالت نے غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے منگل کے روز سزائے موت سنا دی تھی۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے جیف کسٹر کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف پر یہ الزامات اس لیے عائد کیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے خود ملک میں ہنگامی صورتحال نافذ کی تھی۔ رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
پاکستان کی خصوصی عدالت کے اس فیصلے سے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک فوجی حکمران پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں سزا دی گئی۔ مشرف آج کل دبئی میں زیر علاج ہیں۔ وہ 1999 میں ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں اقتدار میں آئے تھے۔ ان کے ابتدائی اقدام کو پہلے عدلیہ نے اور پھر پارلیمان نے قانونی تحفظ فراہم کیا تھا۔ تاہم ان پر مقدمہ 2007 میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کے باعث چلایا گیا۔ یہ مقدمہ 2014 میں قائم کیا گیا تھا مگر یہ طوالت اختیار کرتا گیا۔ انہیں 2016 میں علاج کی غرض سے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حکومت نے یہ اجازت ملک کی طاقتور فوج کی طرف سے دباؤ کے تحت دی تھی۔ منگل کے روز خصوصی عدالت کی طرف سے موت کی سزا سنائے جانے کے بعد مشرف کے وکیل اختر شاہ نے کہا کہ مشرف کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہی نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں،
We are saying this case is wrong. There should be a referendum regarding this case.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس ہی غلط تھا۔ اس کیس پر ریفرنڈم کیا جانا چاہیے۔ اس بارے میں ملک میں ریفرنڈم ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل حامد خان نے رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ عدالت کا یہ فیصلہ حتمی ہو۔ وہ کہتے ہیں،
The option is under the law to file an appeal before the Supreme Court. The law of 1976 under which the trial has been held provides for appeal.
قانون کے مطابق اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی جا سکتی ہے۔ یہ مقدمہ 1976 کے قانون کے مطابق چلایا گیا جس کی روح سے پاکستان کی سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فوج کے بہت قریب ہے۔ حکومت نے اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں فوج بہت طاقتور ادارہ ہو، اس سزا پر عمل درآمد کرنا آسان نہیں ہوگا۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دہلی کی ایک عدالت نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق رکن اسمبلی اناؤ کے کلدیپ سنگھ سینگر کو ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی اور اغوا کے معاملے میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے اس پر 25 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا ہے، جس میں سے 10 لاکھ روپے متاثرہ کو دیے جائیں گے۔ عدالت نے متاثرہ کے اہل خانہ کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
اس ہائی پروفائل معاملے میں کلدیپ سنگھ سینگر کو 2017 میں لڑکی کے ساتھ زیادتی کا مجرم پایا گیا۔ اس وقت وہ نابالغ تھی، اس لیے سینگر پر دفعہ 376 کے علاوہ بچوں کو جنسی جرائم سے محفوظ رکھنے کے سخت قانون پوکسو کے تحت بھی مقدمہ چلایا گیا۔ عمر قید کے علاوہ اس پر 25 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا، جسے ایک ماہ کے اندر ادا کرنا ہے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں اس کی املاک نیلام کر کے رقم وصول کی جائے گی۔ اس میں سے 10 لاکھ روپے متاثرہ کو دیے جائیں گے۔ عدالت کے مطابق کلدیپ سنگھ سینگر تا عمر جیل میں رہے گا۔ 30,000 کورٹ کے جج دھرمیش شرما نے فیصلے میں کہا کہ عدالت کو پختہ شواہد ملے۔ سینگر ایک عوامی نمائندہ تھا، مگر اس نے مذکورہ جرم کا ارتکاب کر کے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ ایک تجزیہ کار ودیا شنکر تیواری نے بتایا
کر کے 5 معاملے اس سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ پانچوں کے پانچوں معاملے دلی کی عدالت میں سپریم کورٹ کے ہستکشیپ سے ٹرانسفر کیے گئے تھے، اور ریپ معاملے میں یہ فیصلہ آیا ہے۔ ابھی 4 اور معاملے ہیں جس میں کہ ودھائک کے خلاف فیصلہ آنا ہے۔ اس معاملے میں جب بحث ہو رہی تھی اور بات سزا کی ہو رہی تھی، اس میں یہ بھی بات آئی کہ عمر قید مطلب کیا۔ تو سپریم کورٹ کئی معاملوں میں کلیئر کر چکا ہے کہ عمر قید کا مطلب آخری سانس تک، اور اس کے بعد عمر قید کی یہ سزا سنائی گئی۔
سینگر کے بی جے پی کا طاقتور ایم ایل اے ہونے کی وجہ سے پولیس رپورٹ درج کرنے سے کتراتی رہی۔ اس پر متاثرہ نے گزشتہ سال لکھنؤ میں وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے سامنے خود سوزی کی کوشش کی، اس کے بعد ہی رپورٹ درج کی گئی۔ مقامی عدالت سے انصاف ملنے کی امید ختم ہو جانے کے بعد متاثرہ نے سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس کے نام ایک خط لکھا، جس پر کارروائی کرتے ہوئے چیف جسٹس نے تمام مقدمات کو دہلی منتقل کرنے کی ہدایت دی۔ اس دوران متاثرہ کے والد کی ایم ایل اے کے بھائی کے کے ہاتھوں پٹائی کے دو روز بعد موت ہو گئی، جبکہ اناؤ سے رائے بریلی جاتے ہوئے متاثرہ کی کار کا ایک ٹرک کے ساتھ ٹکرا ہوا، جس میں اس کی دو چاچی نے اپنی جان گنوا دی۔ متاثرہ اور اس کے وکیل کو شدید چوٹیں آئیں، ان کا علاج اب بھی چل رہا ہے۔ متاثرہ نے اس حادثے کے لیے سینگر کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ دنی اسنا جے پور کی خصوصی عدالت نے 2008 کے بم دھماکہ کیس میں تمام چاروں ملزموں کو مجرم قرار دیتے ہوئے پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ جے پور میں ہونے والے ان دھماکوں میں 72 افراد ہلاک اور 170 زخمی ہوئے تھے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
صدر ٹرمپ کے مواخذے سے متعلق دونوں شیخوں کی ایوانی نمائندگان میں منظوری کے بعد جمعرات کے روز کانگریس کے رہنماؤں نے سینٹ میں ہونے والی سماعت کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی آئین کے مطابق ایوانی نمائندگان میں منظوری کے بعد سینٹ کو اس سلسلے میں باقاعدہ ٹرائل کی ابتدا کرنا ہوگی۔ تاہم یہ ٹرائل کس انداز میں چلے گا، اس بارے میں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی میں شدید اختلاف موجود ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے جیف کسٹر کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
امریکی ایوانِ نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کو اکثریتی کنٹرول حاصل ہے، جہاں صدر ٹرمپ کے مواخذے سے متعلق دو شکوں کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ شکیں صدر ٹرمپ کی طرف سے سیاسی مفاد کی خاطر اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال اور ان کے اقدامات کے بارے میں کانگریس میں ہونے والی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے سے متعلق تھیں۔ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے کسی بھی رکن نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ بعد میں ایوانِ نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ وہ مواخذے کی ان منظور شدہ شکوں کو کب سینٹ میں بھجوائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے اس بات کا جائزہ لیں گی کہ سینٹ میں ہونے والا ٹرائل کس انداز میں چلے گا۔ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے اکثریتی رہنما مچ میکونل سینٹ میں پہنچے، جہاں انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کے اس اقدام کی مذمت کی اور کہا کہ پلوسی یہ کیس سینٹ میں بھجوانے سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ بقول ان کے یہ کیس ایک گھٹیا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو بری الذمہ قرار دے کر اسے درست کرنا سینٹ کا کام ہے۔ ان کا کہنا تھا
The Senate must put this right. We must rise to the occasion. There's only one outcome that is suited to the possibility.
سینٹ کو اسے ہر صورت درست کرنا ہوگا۔ ناکافی ثبوت کی بنا پر اس کا صرف ایک ہی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ناکام انکوائری ہے۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ کون سا نتیجہ استحکام لانے والا، ادارے کو تحفظ دینے والا اور اس بخار کو توڑنے والا ہو جس کے لیے امریکی سینٹ وجود میں آئی، اور کون سا نتیجہ اسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینٹ میں اقلیتی رہنما چک شیومر نے مچ میکونل کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میکونل نے خود کہا تھا کہ وہ سینٹ میں مواخذے کے ٹرائل کے حوالے سے غیر جانبدار رہنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں
Message from Leader McConnell at the moment is that he has no intention of conducting a fair trial.
ریپبلکن رہنما میکونل کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ وہ ایک منصفانہ ٹرائل چلانے اور غیر جانبدار رہنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، وہ حقائق جاننے کی کوئی خواہش نہیں رکھتے۔ نینسی پلوسی نے جمعرات کے روز اپنی معمول کی نیوز کانفرنس کے دوران ایک مرتبہ پھر یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ وہ مواخذے کی منظور شدہ شکوں کو کب سینٹ میں بھجوائیں گی۔ ان کا کہنا تھا
The next thing for us will be when we see the process that is set forth in the Senate.
اگلا مرحلہ یہ دیکھنا ہوگا کہ سینٹ میں اس بارے میں کیا لائحہ عمل طے کیا جا رہا ہے۔ ہم پھر ہی اس کیس کو آگے بڑھانے کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ ہم اسی وقت فیصلہ کریں گے کہ ہماری طرف سے یہ کیس آگے کون لے کر جائیں گے۔ میں نے کل رات بھی یہی کہا تھا اور میں اب بھی یہی بات کہہ رہی ہوں۔ سینٹ میں اکثریتی رہنما مچ میکونل کہتے ہیں کہ یہ کیس جنوری میں اولین ترجیح ہوگا۔ تاہم توقع ہے کہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہونے کے باعث صدر ٹرمپ کو بری ذمہ قرار دے دیا جائے گا۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی شام میں اکتوبر میں شروع ہونے والی ترک فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں شام کے 200,000 سے زیادہ شہری شمالی عراق میں نقل مکانی کر چکے ہیں۔ پناہ گزین اپنا سب مال و اسباب پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اس لیے دنیا بھر کے لوگ ان کی مدد کے لیے سامنے آ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے حدین محمود نے نیشول ٹینیسی میں کرد رضاکاروں کے ایک گروپ کے بارے میں جو رپورٹ بھیجی ہے وہ پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
عراق میں حال ہی میں نقل مکانی کر کے آنے والے پناہ گزینوں کے لیے عطیے میں دی گئی چیزوں سے ایک چھوٹی سی بیسمنٹ اور گیراج بھر چکے ہیں۔ آن لائن سوشل میڈیا پر مدد کی ایک اپیل کے تھوڑی ہی دیر بعد دنیا بھر سے ہر قسم کی رسد سے بھرے ڈبے پہنچ گئے۔ اس امداد کے آرگنائزر نجیر مزگین زیباری نے کہا، یہ ناروے سے، کینیڈا سے، پوری دنیا سے یہاں آئے ہیں۔ لگ بھگ 240 باکسز ٹیکسس کے ایک گروپ، ایک کرد گروپ نے بھیجے ہیں جو اس کام میں ہماری مدد کر رہا ہے۔ ہم نے دستانے، ڈائپرز، ہزاروں چیزیں اکٹھی کی ہیں۔ ہم نے لگ بھگ 2600 پاؤنڈز کا سامان اکٹھا کیا ہے۔ یہ الفاظ تھے امداد کے آرگنائزر مسٹر زیباری کے۔ منتظمین اور اداکاروں کا کہنا ہے کہ اب تک انہوں نے جتنا زیادہ سامان اکٹھا کیا ہے انہیں اس کی توقع نہیں تھی۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ دنیا بھر کے کرد مدد کو بڑھیں گے، کیونکہ ان میں سے بیشتر اس سے قبل ایسی صورتحال سے گزر چکے ہیں۔ ایک آرگنائزر پروین نعمان کہتی ہیں، ہمیں ہر ایک پر فخر ہے اور ہم ان رضاکاروں اور ہر اس کا جس نے عطیہ دیا پوری طرح سے شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں اس کی توقع نہیں تھی، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے ہم وطن بہن بھائیوں کی مدد کر سکے۔ یہ الفاظ تھے ایک آرگنائزر پروین نعمان کے۔ عطیات کی اشیاء میں حفظان صحت کی مصنوعات، کپڑے، جوتے، کمبل اور دوسری روزمرہ کی اشیائی ضروریات شامل ہیں، لیکن ہزاروں پاؤنڈز کی رسدوں کو عراق میں موجود پناہ گزینوں تک پہنچانا مشکل ہو سکتا ہے۔ آرگنائزر زیباری کہتے ہیں، یہ سب چیزیں بحری جہاز پر دو کنٹینرز میں عراق کے کرد علاقے میں شام کے روجاوا علاقے کے پناہ گزینوں کی مدد کے لیے بھیجی جائیں گی اور اس میں 30 دن لگیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ان تک پہنچ جائیں گی۔ یہ ہے ہزاروں کی مدد کی امیدوں میں انسانیت کا ایک سادہ سا اقدام۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں آباد پاکستانی مسیحی برادری نے فلیڈیلفیا میں کرسمس کے حوالے سے خصوصی تقریبات منعقد کیں، جن میں بڑی تعداد میں پاکستانی مسیحی شریک تھے اور انہوں نے اپنے آبائی وطن پاکستان کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔ تقریب کا احوال بتا رہے ہیں اسفر امام۔
امریکہ میں آباد پاکستانی کمیونٹی اپنے آبائی وطن کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا گو ہے۔ فلاڈیلفیا میں منعقد ہونے والی کمیونٹی کی کرسمس تقریبات میں پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کرائی گئیں۔ اس تقریب میں امریکہ بھر سے آنے والے پاکستانی مسیحی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ تقریب کا اہتمام ہر سال سنی گل مسیح اور سروش اسٹوڈیوز کرتا ہے، اور کرسمس کی یہ تقریب روایتی طور پر پاکستانی مسیحیوں کی نمائندہ تقریب تصور کی جاتی ہے، جس میں شریک ملک بھر کے مسیحی جوڑے دعائیہ گانے گاتے ہیں۔ امریکہ میں ان دنوں کرسمس کی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ جگہ جگہ رنگ و بو کی بہار ہے۔ شہروں، قصبوں کو خوبصورت برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ اس موقع پر خریداروں کی سہولت کے لیے بڑے پیمانے پر سیل لگائی جاتی ہے تاکہ لوگ اپنے تہوار کو پورے جوش و خروش سے منا سکیں، اور اس جوش و خروش میں پاکستانی مسیحی کمیونٹی بھی بھرپور شریک ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس ہفتے جنیوا میں پناہ گزینوں کے ایک فورم میں شریک ملکوں اور کمپنیوں نے پناہ گزینوں کے لیے دوسرے اہداف کے ساتھ ساتھ شفاف توانائی تک رسائی کے لیے امداد میں اضافے کا وعدہ کیا۔ تحقیقات سے ظاہر ہوا ہے کہ قابل تجدید توانائی سے نقل مکانی کی کچھ بنیادی وجوہات میں کمی سمیت کئی دوسرے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے الیزا برائنٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ افریقہ کے لیے اس پیشکش کی کیا اہمیت ہے جو دنیا بھر کے لگ بھگ ایک چوتھائی پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ رپورٹ بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
توانائی تک رسائی افریقہ کو درپیش سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک ہے، خاص طور پر پناہ گزینوں کے لیے توانائی تک رسائی۔ توانائی کھانا پکانے اور حرارت کے لیے، اور پناہ گزینوں کے اسکولوں اور طبی مراکز میں بجلی کی فراہمی کے لیے انتہائی اہم ضرورت ہے۔ اس کے تواتر سے حصول کا مطلب ہے جلانے کی لکڑی اور کوئلے کے لیے درختوں کا کاٹا جانا۔ ایتھیوپیا کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے کی انسانی ہمدردی کی امداد کے شعبے کی ڈائریکٹر فسیحا کنڈی کہتی ہیں، میزبان کمیونٹیز بوجھ برداشت کر رہی ہیں کیونکہ بہت سے پناہ گزینوں کی میزبانی ماحول کو متاثر کر رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے مس کنڈی کے۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے کلائمیٹ ایکشن ایڈوائزر اینڈریو ہارپر کہتے ہیں، افریقہ میں توانائی کی موجودہ صورتحال خاصی خراب ہے کیونکہ پناہ گزینوں کے 90% مقامات اور مضافاتی علاقوں میں اکثر اوقات مستقل اور سستی توانائی بالکل دستیاب نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ تھے کلائمیٹ ایکشن ایڈوائزر اینڈریو ہارپر کے۔ پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے پناہ گزینوں کے اپنے کیمپوں میں شفاف قابل تجدید توانائی پہنچانے کے لیے ایک 4 سالہ منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ ادارہ پہلے ہی اپنے کیمپوں کے مقامات میں جن میں افریقی ملکوں کے مقامات شامل ہیں گرین پروجیکٹس پھیلا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے جیسا کہ ہسپانوی گروپ الیانزا شائر۔ یہ گروپ ایتھیوپیا کے توانائی کے گرڈ کو شمال میں پناہ گزینوں کے کیمپوں تک توسیع دے رہا ہے اور شمسی توانائی کے سسٹمز تعمیر کر رہا ہے۔ کمپنی کے پارٹنرشپ کوآرڈینیٹر ہاویئر مزورا کا کہنا ہے، ہم گرڈ انتظامیہ پر، شمسی توانائی پر اور لائٹنگ پر فیلڈ میں بہترین ماہرین مقرر کر رہے ہیں، اور وہ اس پروجیکٹ میں ایک اور نقطہ نظر کو بھی سامنے رکھ رہے ہیں، اور وہ ہے کہ یہ پروجیکٹ پائیدار اور طویل عرصے تک کارآمد رہیں۔ نئی تحقیقات سے ظاہر ہوا ہے کہ شفاف توانائی تک منتقلی مالی اور ماحولیات کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہوتی ہے، تاہم ابھی بھی نجی کمپنیوں کو اس پر قائل کرنا باقی ہے جنہیں ہو سکتا ہے یہ ڈر ہو کہ پناہ گزینوں پر سرمایہ کاری میں نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یو این ایس سی آر کے کلائمیٹ ایکشن ایڈوائزر اینڈریو ہارپر کہتے ہیں، ہم بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ افریقہ میں توانائی کے لیے مارکیٹ صرف 6-7 ملین پناہ گزینوں کے لیے ہی نہیں بلکہ 1.2 ارب لوگوں کے لیے ہے۔ ہمیں اس پورے براعظم کے دیہی علاقوں میں بجلی پہنچانے کے عمل کے ایک حصے کے طور پر اسے دیکھنا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے کلائمیٹ ایکشن ایڈوائزر اینڈریو ہارپر کے۔ ابھی تک بہت سے پناہ گزینوں کے پاس توانائی کے محدود وسائل میسر ہیں، بیشتر آلودگی آب و ہوا کی تبدیلی پر اثر انداز ہو رہی ہے جو پہلے سے زیادہ لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور کر رہی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سال 2019 پاکستان کی معیشت کے لیے 2018 کی نسبت قدر بہتر رہا۔ معاشی اشاریوں میں کچھ ٹھہراؤ تو آیا لیکن عام آدمی کی مشکلات میں سال اضافہ ہوا۔ معیشت کو درپیش چیلنجز ابھی بھی برقرار ہیں۔ سال 2019 میں پاکستان کی معاشی صورتحال کا راؤنڈ اپ پیش کر رہے ہیں اسد اللہ خالد۔
پاکستانی معیشت کے لیے 2019 ایک مشکل سال تھا۔ ڈالر کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہوا جس سے روپوں میں قرضوں کا حجم بڑھ گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ماضی میں حکومتیں قرض لے کر روپے کی قدر کو مستحکم رکھے ہوئے تھیں جو قرضوں کا بہترین استعمال نہیں۔
ان قرضوں کا استعمال جو ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر پاکستان قرضے یا لوکل اداروں سے یا بین الاقوامی اداروں سے لے کے ان قرضوں کا استعمال انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر، لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کے اوپر انویسٹ کر رہا ہے تو وہ اچھی بات ہے کیونکہ اس سے معیشت آگے بڑھے گی۔
2018 کے مقابلے میں اس سال پاکستان کے معاشی اشاریے بہتر ہوئے۔
تو امپروومنٹ ہوئی ہے ان شارٹ رن، ان دا سینس کہ وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے، ایکسپورٹس بڑھی ہیں، امپورٹس کم ہوئی ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی پرائز دینے کے بعد
انویسٹمنٹ واپس آنے لگی ہے، لیکن وہ ایسی ہے جو ابھی شارٹ ٹرم ہے، تو ون ہیز ٹو بی کیئرفل کہ یہ اسی طرح جلدی واپس جا سکتی ہے۔
ٹیکسوں کے ذریعے آمدن بڑھانے کی کوشش کی گئی، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ امیر اور غریب کے لیے مصنوعات پر برابر ٹیکس لاگو کرنے سے اس کا فائدہ محدود ہی رہا۔
ہم نے جو ریگریسو ٹیکسیشن کی ہوئی ہے کہ 10 روپے کے بسکٹ کے پیکٹ کو تو ہم نے 15 روپے کر دیا، لیکن بڑے آدمی پہ نہیں کیا۔
اس سال جولائی میں پاکستان نے IMF کے ساتھ 6 ارب ڈالر کا امدادی پیکج سائن کیا جس سے معیشت میں کچھ استحکام تو آیا، لیکن ماہرین کو خدشہ ہے کہ اگر حکومت معاشی پالیسیوں میں بڑی تبدیلی نہیں لاتی تو ایک بار پھر سے IMF کے پاس جانا پڑ سکتا ہے۔
2020 میں شروع کے حصے میں پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ریفارمز کرے اکنامک سائڈ پہ، جس کی وجہ سے ایکسپورٹس کمپیٹیٹو ہوں اور پاکستان ایک امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف آگے بڑھ سکے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ پچھلے IMF پروگرام کے اختتام پر جس طرح پاکستان کی معیشت میں وارننگ سائنز واپس آنے لگی تھیں، اسی طرح جب یہ IMF پروگرام 2021-2022 میں ختم ہونے لگے گا تو ہم انہی چیزوں کی بات کریں گے جو ہم نے 2016-2017 میں کی تھی، اور حکومت آنے والی حکومت ایک بار پھر IMF کے دروازے پہ دستک دے گی۔
2019 مہنگائی کے لحاظ سے عوام کے لیے مشکل رہا۔ سال کے آغاز میں صارفین کے لیے مہنگائی کی شرح 6% سے بھی نیچے تھی، جو سال کے اختتام تک 2 گنا ہوتی نظر آئی۔ صارفین نے اخراجات کم کرنے کی کوشش کی، جس کا اثر آٹو انڈسٹری سمیت کئی سیکٹرز پر نظر آیا۔
اسپیشلی ہاؤ یہ جو کاسٹ آف لیونگ بڑھی ہے اس نے پوئر لوگوں کو تو ڈسٹروائے کر ہی لیا ہے، لیکن اب مڈل کلاس جو ہے، لوئر مڈل کلاس، cannot have a meat dish.
مہنگائی کم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے قرضوں پر شرح سود میں اضافہ کیا، لیکن اس سے کاروباروں کے لیے قرض لینا اور کاروبار چلانا مزید مشکل ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے سال بہتر ہوں اس کے لیے ملک کے اندر پیداوار بڑھانا سب سے ضروری ہے، جس کے لیے مقامی صنعت کو مضبوط بنانا ہوگا اور کاروبار کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہوں گی۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے آج کے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے نشر کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔